تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ترغیب نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب بھی کسی مجلس میں جمع ہوں، حاضر ہوں، تو درود پاک پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عزوجل اس مجلس میں بھی برکت ہوگی اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں بے حد اور بے پناہ ثواب آخرت بھی نصیب ہوگا۔ مرحبا کہتے ہیں دارالفتا اہل سنت کے سلسلے میں، انشاءاللہ عزوجل آج بھی ایک نئے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب ہمارے درمیان کرم فرمائیں، انشاءاللہ ان سے سوالات کریں گے، ان کے مدنِ پھول سنیں گے۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے شامل رہیے، اول تاخیر شرکت کی نیت رکھیے۔ علم سیکھ کر اچھی طرح سے سمجھنے اور یاد رکھنے کے بعد انشاءاللہ عزوجل آگے دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ کسی گناہ کے بارے میں تذکرہ کیا گیا تو انشاءاللہ اس سے میں بچنے کی کوشش کروں گا، جو علم میں حاصل کروں گا اس کے مطابق عمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اسم گرامی پر تعالی عزوجل وغیرہ کلمات کہوں گا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا تو انشاءاللہ عزوجل درود پاک پڑھوں گا۔ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی، ایک عمل میں جتنی زیادہ نیتیں ہم کریں گے انشاءاللہ عزوجل اتنا ہی زیادہ ثواب کے ہم حقدار ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام میں اخلاص نصیب فرمائے، ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ مفتی صاحب، کل رحمت الہی عزوجل رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، رحمت کا کیا مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس قدر مومنوں پر عام ہے، اس کے حوالے سے ہم نے کچھ گفتگو کی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جب بھی تذکرہ ہو تو یہ آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ذہن میں آتی ہے، جہاں پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجے جانے کا تذکرہ ہے۔ تو آج میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر عام ہیں، وہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اس سے کیا مراد ہے، اور سرکار کی رحمت ہم مسلمانوں پر، ہم مومنوں پر کس طرح سے ہوا کرتی ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا تذکرہ بڑا پیارا تذکرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہوا تو اللہ تعالیٰ کی شان جب بیان کی جائے تو اس کے ساتھ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا ذکر کرنا، یہ سچے اور اہل محبت مسلمان کی نشانی ہے۔ ایک بڑا پیارا شعر ہے: خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، یہ مسلمان کی شان۔ دوسری بات جو یہ ہے کہ رحمت الہی کے ساتھ رحمت مصطفی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا ذکر، تو یہاں ایک بڑی ہی پیاری بات ہے جو علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمائی ہے اور بکثرت علماء کرام نے بیان فرمائی، یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید تفسیر کی اور احادیث مبارکہ کی شروحات کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس میں اس موضوع پر کلام نہ کیا گیا ہو۔ وہ کیا موضوع ہے؟ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں بہت ساری صفات ایسی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لائق آپ کو بھی حاصل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے،
صحیح،
اور وہی صفت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ کے لائق ہے،
صحیح۔
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی صفت صفت رحیم جس پر ہم نے کل تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، یہ صفت رحیم جو ہے یہ بعینہ ہی اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی صفت مبارکہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر شفقت فرمانے والے ہیں اور ان پر رحم فرمانے والے ہیں۔ رؤوف اور رحیم دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی، اور یہی دو صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پر رؤوف ہے اور رحیم کی صفت تو وہ تو بسم اللہ شریف کے اندر ہی موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رؤوف اور رحیم یہ دو صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ہیں، اور یہی دو صفات جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہیں،
اور دونوں کا بیان قرآن میں،
اور دونوں کا بیان قرآن پاک کے اندر۔ اس طرح اور بہت ساری صفات ہیں جو قرآن پاک کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں۔ انہی میں سے وہ صفت کے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں صفت رحمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفت رحمت ہے، یہاں پر ایک اور بڑی پیاری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات وہ ہیں، بہت ساری صفات تو وہ ہیں کہ وہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، بندوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ جیسے علی اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، اور علی جو ہے بندے کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ رشید اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، بندے کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ علیم اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، بندے کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح اور بہت ساری صفات، لیکن کچھ صفات وہ ہیں جو خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کسی اور پر وہ صفات نہیں بولی جا سکتی۔ خالق، رازق، رزاق، رحمان، قدوس، یہ وہ سبحان، تو یہ وہ صفات ہیں کہ جو صرف اللہ عز و جل کے لیے یہ استعمال کی جائے گی، دوسرے کے لیے یہ الفاظ نہیں بول سکتے۔ اسی طرح کچھ صفات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں کہ جو صرف سرکار کے لیے بول سکتے ہیں، کائنات میں کسی اور کے لیے نہیں بول سکتے۔
خاصہ ہیں سرکار،
جو سرکار کا خاصہ ہیں، کسی اور کے لیے ان صفات کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی دوسرا مفہوم بنا کر اس کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن وہ خاص وصف ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جیسے سید المرسلین، سید المرسلین کسے کہا جا سکتا ہے؟ کائنات میں صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا سکتا ہے۔ خاتم النبیین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ خاتم النبیین کسی اور کو نہیں کہہ سکتے کہ سرکار کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں اب نہیں آئے گا۔ اسی طرح انہی صفات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف مبارک ہے، رحمت للعالمین، جس پر ہم تذکرہ کر رہے ہیں، رحمت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو بھیجا رحمت بنا کے سارے جہانوں کے لیے۔ تو اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وصف مبارک ہے کہ جسے کسی بھی دوسرے معنی میں لے کر کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے خاتم النبیین کا کوئی دوسرا معنی بنا کر کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اسی طرح رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وصف مبارک ہے جو نہ تو کسی دوسرے نبی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، نہ کسی ولی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، نہ کسی اور شخص کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ کسی اب یہ جو وصف مبارک ہے رحمت للعالمین، رحیم ہے، رؤوف ہے، رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ رحمت ہیں سارے جہانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔
صحیح،
تو اللہ تعالیٰ رب ہے سارے جہانوں کا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں سارے جہانوں کے لیے۔ تو جیسے رب العالمین کا لفظ ہے، اسی طرح رحمت للعالمین کا لفظ آیا ہے،
بڑی وسعت ہے، یعنی
اب اسی وسعت کے اندر آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب ہے آسمانوں کا، زمینوں کا، فرشتوں کا، جنوں کا، انسانوں کا، حیوانوں کا، جمادات کا، نباتات کا، حیوانات کا، تمام چیزوں کا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں عرش کے لیے، فرش کے لیے، عرشیوں کے لیے، فرشیوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، بچوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایون کے کافروں کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی جیسی وسعت ہے، ایسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت مبارکہ کی وسعت ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے یہ سب کو عام ہے۔ اب جیسے کفار کی ہم نے بات کی، یعنی جو جن پر آخری درجے پہ جا کے ہم رحمت کی کا کلام کر سکتے ہیں وہ کفاری ہوں گے۔ کفار کے حق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت کا ایک بڑا واضح پہلو ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اتنے دلائل قائم فرما دیے، ان کے سامنے دین اسلام کو اتنا واضح کر کے پیش کر دیا
کہ
جو بھی اس کو اختیار کرے گا، جو بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کو اسلام کی نعمت مل جائے گی۔
صحیح۔
اب اس کو رحمت کے انداز میں اگر سمجھنا چاہے تو یوں سمجھ لیں، ایک آدمی اندھا ہے، روڈ کے اوپر کھڑا ہے، سڑک اس نے پار کرنی ہے، اب ٹریفک آ رہی ہے جا رہی ہے، وہ تو اندھا کھڑا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس کو بتا دے کہ بھائی ابھی ٹریفک نہ ادھر سے آ رہی ہے نہ ادھر سے آ رہی ہے، اب راستہ بالکل صاف ہے،
جا سکتے
تم جا سکتے ہو، یہ آدمی اس کی انسٹرکشن کے اوپر اگر روڈ پار کرتا ہے تو وہ بندہ اس کے لیے رحمت ہے یا نہیں؟
بے شک،
کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، یہ مر سکتا تھا روڈ کے اوپر آ کے، لیکن اس کی وجہ سے بچ گئی۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو جو دل کے نابینا ہیں ان کے سامنے راہ ہدایت کو واضح کر دیا، اس راہ ہدایت پر چل کر وہ آخرت کے اندر ہمیشہ کے عذاب سے اپنی جان کو بچا سکتے ہیں۔ تو رحمت ان کے حق میں کتنی وسیع ہے۔ پھر اس سے جدا گانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر رحمت والے معاملات ان کے ساتھ فرمائے، وہ کتنے مواقع پر ہیں، جیسے طائف سے واپسی کے اوپر کفار نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تو پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو دو پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس کے رکھ کر دیا جائے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں کے اندر وہ لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔
مفتی صاحب، وہ جو دعائیں ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام مخلوق کے لیے عام ہے، اجتماع عذاب کا نہ آنا اور اس طرح کی جو سرکار کے صدقے برکتیں ہیں، انہیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ
تو قرآن پاک کے اندر ہے نا، یہ تو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا نا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ،
وَأَنْتَ فِيهِمْ،
کہ اے محبوب اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جب تک آپ ان میں تشریف فرمائیں، ورنہ پچھلی قوموں کے اندر کیا ہوتا رہا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے نافرمانی کی اور ڈٹے رہے اس کے اوپر تو طوفان نوح آ گیا، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے نافرمانی کی تو ان کے اوپر عذاب آ گیا، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے نافرمانی کی ان پر عذاب آ گیا، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے نافرمانی کی ان پر عذاب آ گیا، لیکن ویسا عذاب عام جو ان کافروں پر آیا اپنے نبیوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار پر ویسا عذاب نہ آیا۔
صحیح۔
تو یہ کفار کے حق میں رحمت۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سلوک اور وہ ارشادات جو جانوروں کے بارے میں، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جانور ذبح کرو تو اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، پہلے پانی پلاؤ، چھری کو تیز کرو، چھری اس کے سامنے تیز نہ کرو، ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ان پہ رحمت، یہ ان کے اوپر شفقت ہیں۔ اسی طرح جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دی، عورتوں کو مقام کی دیا، زندہ درگور ہونے سے بچایا، معاشرے کے اندر ان کے فضائل بیان فرمائے، ماں کی حیثیت سے ان کے حقوق بیان فرمائے، بیوی کی حیثیت سے حقوق بیان فرمائے، بیٹی کے اعتبار سے ان کے فضائل بیان فرمائے، یہ ساری کی ساری سرکار کی رحمت ہے اس مخلوق کے لیے جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پیسی ہوئی مخلوق تھی۔ اسی طرح سرکار کا سلوک بچوں کے ساتھ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک سخت گیر اور سخت مزاج لوگوں کے ساتھ ہے، بدوؤں
بوڑھے والدین کے بارے میں،
عرابیوں کے ساتھ ہے، والدین کے معاملے میں سرکار نے ارشاد فرمایا، تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے
مختلف
پہلو ہیں، وہ سنہری کرنیں ہیں کہ جن کی روشنی سے عالم چمک رہا ہے۔ اور مسلمانوں کے حق میں جو سرکار کی رحمت ہے اس کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔
کیا امید ہونی چاہیے ایک مسلمان کو؟ جیسے اللہ کی رحمت پر امید کا ہم نے کل تذکرہ کیا، مسلمان کو امید ہونی چاہیے، اس کے بارے
امید ہونی چاہیے، اس کو یوں آسان الفاظ میں یوں کہہ لے، دنیا کے سب سے فقیر ترین آدمی کو، دنیا کے سب سے سخی ترین آدمی سے جو امید ہونی چاہیے وہ امتی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے امید ہونی چاہیے۔ یہ ایک بالکل سمپل سا اصول ہے، ہم اپنے نیکیوں کے اعتبار سے دنیا میں فقیر ترین لوگوں کے اندر ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرمانے کے اندر جو ہے ساری کائنات کے اندر سب سے بڑھ کے سخی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ الاجود وانا اجود الناس، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر جود و بخشش فرمانے والا ہے اور بقیہ لوگوں کے اندر سب سے بڑا سخی میں ہوں
سبحان اللہ.
انما انا قاسم واللہ یوتی، اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. تو سارے کائنات میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تقسیم ہو رہی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، عرش کے رب کی قسم جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تو جو کائنات میں رحمتیں ہیں ان میں وسیلہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے.
مصعب، یہ تو دنیاوی اعتبار سے آپ نے بیان کیا نا، جو بھی اب تک تذکرہ ہوا، تو دنیا سے چلے جانے کے بعد رحمت کی کیا صورتیں ہیں؟
دیکھیں، اس میں بہت ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. پہلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظاہری وصال مبارک کا جو آخری لمحات تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے امتی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ مبارک کہ جب پیدائش مبارکہ ہوئی تو یہ الفاظ تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے دیدار الہی کے لیے تو یہ الفاظ تھے، اور دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو یہ الفاظ تھے. پھر اس کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ حیاتی خیر الکم و مماتی خیر الکم، کہ میری یہ ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میرا دنیا سے چلے جانا یہ بھی تمہارے لیے رحمت ہے. حیاتی خیر الکم و مماتی خیر الکم، یہ دونوں چیزیں تمہارے حق میں بہتر
ہیں.
کس طرح؟ اس کی تفسیر خود احادیث کے اندر ارشاد فرمائی گئی ہے. فرمایا کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، جو اچھے اعمال ہوں گے ان پر میں خوش ہوں گا، اور جو برے اعمال ہوں گے ان کے بارے میں مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کروں گا. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اب حیات مبارکہ، حقیقی دنیاوی جسمانی حیات مبارکہ ہے، اس میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہیں. پھر اس کے ساتھ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں تو قیامت کا مرحلہ ہے. قیامت کے دن تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا وہ ظہور ہونا ہے کہ ساری کائنات نے، انسانوں نے، تمام انسانوں نے، جس میں مسلمان بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، ماننے والے بھی ہوں گے، نہ ماننے والے بھی ہوں گے، سارے وہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھ کر سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے. اور جب سرکار ان کے لیے ابتدائی شفاعت فرمائیں گے، ان کا حساب شروع کرنے کے حوالے سے کریں گے، تو وہ مقام ہوگا کہ جہاں ساری مخلوق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کر رہی ہوگی، آپ کی تعریف کر رہی ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثا کا ربو کا مقام محمودا، کہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. وہ مقام محمود کیا ہے؟ کہ جب ساری کائنات مشکل میں ہوگی، سارے انسان مشکل میں ہوں گے، سارے جنات وہاں مشکل میں ہوں گے، اس وقت حساب شروع نہ ہو رہا ہوگا، سارے نبیوں سے ہوتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آئیں گے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک قل تسمع وشفع تشفع، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس اٹھائیے، آپ کہیے آپ کی سنی جائے گی، آپ کہیے آپ کی اطاعت کی جائے گی، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اس کے بعد اب وہ رحمت وہ ہوگی جو ساری مخلوق پر ہوگی، کہ سب کا حساب شروع ہوگا. پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میزان کے اوپر امتیوں کے اعمال کے اندر نیکیوں میں اضافہ کرنا، پل صراط سے انہیں آسانی سے گزارنا، گناہ گاروں کی شفاعت کروانا، ان کی بخشش کروانا، تو یہ سارے وہ معاملات ہوں گے کہ جس میں جو ہے وہ ہر طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی کا ظہور ہوگا، جہاں پر جگہ جگہ ہر مقام کے اوپر جو ہے اللہ کے محبوب کی رحمت کا ظہور ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کا میدان تو بہت وسیع ہوگا، لوگ بھی بہت ہوں گے، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟
سبحان اللہ.
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میزان عمل پہ تلاش کر لینا، میں وہاں اپنے امتیوں کی نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہوں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میزان عمل پر نہ پاؤں تو؟
صحیح.
فرمایا پھر حوض کوثر پہ آ جانا.
صحیح.
میں اپنے پیاسے امتیوں کو حوض کوثر کے جام پلا رہا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حوض کوثر پر بھی ملاقات نہ ہو تو؟ فرمایا کہ پھر پل صراط پہ آ جانا، وہاں اپنی امت کو سلامتی کے ساتھ گزار رہا ہوں. تو وہ رب سلیم کی صدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر فرما رہے ہوں گے. اب یہ تین مین مرحلے تھے نا،
جی جی،
یعنی حساب کا مرحلہ تھا، پیاس ہے, حوض کوثر کا مقام ہے, اور پل صراط سے گزرنا, پل صراط سے گزر گیا تو پھر تو آگے سیدھا جنت کے اندر ہے. تو اس سے بڑھ کے رحمت اور کیا ہوگی کہ کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں, اس کے گناہ معاف ہو جائیں, اس کی شفاعت ہو جائے, یا وہ بے حساب جنت میں چلا جائے اور ہمیشہ 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 کی راحت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے پہنچ جائے. تو یہ سرکار کی رحمت ہے جو قیامت کے دن مسلمانوں پر ہوگی اور اس سے پہلے ساری مخلوق پر برسے گی.
اور صحابہ کرام کی محبت بھی دیکھیے کہ دنیا ہی میں آخرت میں بھی سرکار کا قرب چاہنے کا ذہن ہے.
یہ محبت ہی کی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جو ہے نا صحابہ کرام نے طلب کی. اے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احبا,
صحیح,
آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبول اسلام کے بعد جتنی خوشی سرکار کے اس فرمان سے ہمیں ہوئی,
اللہ,
اتنی خوشی ہمیں کبھی حاصل نہ ہوئی.
سبحان اللہ,
کیونکہ یہ خوشی مل گئی کہ آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو صحابہ کرام تو یہ جانتے ہی تھے نا کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں, تو اب انہیں گویا دائمی رفاقت اور صحبت اور معیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. تو اسی لیے فرمایا کہ اس سے بڑھ کے خوشی کا دن قبول اسلام کے بعد ہمیں دوبارہ کبھی نصیب نہ ہوا کہ اتنی بڑی خوشی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے
دنیا میں تو قرب ہے ہی, دنیا میں تو برکتیں دیکھ ہی رہے ہیں, صحابہ کرام پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کے قرب کیا مزے ہیں, کیا لطف ہے, زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا برکتیں, اب قیامت میں بھی ساتھ رہنے کا مجدہ مل رہا ہے.
کتنے واقعات ہیں جس صحابی کو یہ موقع ملتا تھا نا کہ وہ مانگ سکتا تو وہ یہ سرکار کا قرب ہی مانگتا تھا.
سبحان,
جیسے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی مہیا کیا کرتے تھے, مسلم شریف کی حدیث سے مبارک ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خدمت اور محبت کو دیکھ کر ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ سل ربیعہ, کہ ربیعہ مانگو,
سبحان,
جو چاہتے ہو مانگو.
کیا بات,
تو اب انہوں نے آگے سے کیا عرض کی کہ عرض کرتے ہیں کہ اس آلو کا مرافقاتا کا فی الجنہ,
اللہ,
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کے قرب کا سوالی ہوں.
سبحان اللہ, کیا بات ہے,
جنت میں آپ کے قرب کا سوالی ہوں. تو یعنی جنت کا سوال یا جنت الفردوس کا سوال یا جو ہے بخشش کا سوال, وہ ان سب کو انہوں نے سائیڈ میں رکھ کر وہ چیز مانگ رہی کہ جس کے پیچھے یہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں, اور اس کے ساتھ ان کی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی ظاہر ہوتی ہے. یہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, ایسا ہی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, چہرے کا رنگ اڑا ہوا, سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیال آتا ہے, اس سے پریشان ہوتا ہوں. فرمایا کیا؟ عرض کی کہ خیال یہ ہے کہ یہاں دنیا کے اندر جب آپ کی محبت دل میں زیادہ جوش مارتی ہے, آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, قیامت کے دن آپ کے صدقے میں جنت میں داخل ہو بھی جائیں گے تو آپ تو بہت اوپر والے درجوں میں ہوں گے, آپ تو نبیوں والے جو ہے جو یعنی وہاں جو نبیوں والے اعلیٰ درجے ہوں گے وہاں ہوں گے, تو ہم تو بہت نیچے ہوں گے. تو جنت کے اندر آپ کی زیارت اور آپ کے دیدار کی صورت کیا ہوگی؟ تو اب وہ جنت کے لیے پریشانی ہے, وہ جنت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور قرب کے لیے پریشان ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ان سچے محبوں کی تسلی کے لیے قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو نازل فرمایا.
کیا بات,
من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا, اور مثال کے اندر سب سے پہلے بیان کیا نبیوں کو
بیان کیا
کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے, صدیقین کے ساتھ ہوں گے, شہداء کے ساتھ ہوں گے, صالحین کے ساتھ ہوں گے. اور آگے خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. تو یہ صحابہ کرام کی تڑپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے حصول کی تمنا تھی جو سرکار کی بارگاہ میں وہ پیش کیا کرتے ہیں.
اور یہ ہمارے لیے کتنے بڑے ایک خوشی کی کہیں اور ایک نعمت کی بات ہے کہ صحابہ کرام اس طرح کی خواہشیں کیا کرتے تھے, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل فرماتا اور اس کے صدقے ہمیں بھی برکتیں مل رہی ہیں. ان برکتوں میں سے جو سرکار سے محبت رکھے گا, ساتھ ہوگا, تو ظاہر ہے کہ ساری امت کے لیے پھر ہو گئی,
ساری امت کے لیے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں تو مطلق فرما دی نا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے.
اس کی شان نزول دیکھیے, صحابی کا وہ مچلنا بنا,
صحابی کی وہ محبت اور اس کا اس محبت میں تڑپ
اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی رحمت.
اب یہاں پر ایک اور بات ہے جس کی طرف تھوڑی سی توجہ کی حاجت ہے. محبت کا اصل معنی تو دل کی رغبت اور دل کا رجحان ہوتا ہے.
مفتی صاحب اس طرف انشاءاللہ بڑھیں گے, آپ جس موضوع کی طرف جا رہے ہیں ایک کال ہے موضوع سے متعلق ہے, اس کو لے لیتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کالر ہمارے کیا کہنا چاہ رہے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید گفتگو جاری رکھیں گے. جی سنا دیجیے.
جی میں انڈیا سے بول رہا ہوں, بھیونڈی سے. میرا نام محمد الیاس ہے. کا سوال یہ تھا کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ بھی رحمت ہے
جی,
اور نبی پاک علیہ السلام کی صفت ہے وہ بھی رحمت ہے, تو یہ صفت دونوں کے اندر عام ہے لیکن کچھ باریک فرق دونوں کے اندر جو وہ مجھے بتایا جائے کہ اللہ کی جو صفت رحمت ہے اس کی کیا خصوصیت ہے اور حضور کی جو صفت رحمت ہے اس کی کیا خصوصیات ہے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ سلام.
ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سوال کیا ہے.
دیکھیں اس سوال کا جواب بھی ان تمام مفسرین اور شارحین نے دیا ہے جنہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہی مخلوق کے لیے اور بطور خاص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں. تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے خالص الاعتقاد, اس میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے ایک موضوع کے اوپر, علم غیب کے موضوع کے اوپر فرق بیان کیے کہ کیا فرق ہے.
صحیح.
تو دیکھیں یہ کوئی باریک فرق نہیں ہے, یہ بہت بڑا, بہت واضح بہت کلیئر قسم کا فرق ہے. کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت ہے وہ اس کی ذاتی صفت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی نے دی نہیں.
صحیح.
اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو اللہ کو کسی نے بنایا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بذات خود رحیم ہے.
صحیح.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رحیم, رؤوف, رحمت بنانے سے بنے.
صحیح. از خود نہیں ہے,
از خود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ذاتی ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو ہے وہ عطائی ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی.
صحیح.
یعنی وہ محال عقلی ہے کہ کسی بھی صورت وہ ختم نہیں ہو سکتی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات مبارکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہیں. اللہ تعالیٰ ختم کبھی نہیں فرمائے گا.
صحیح.
اللہ تعالیٰ ختم کبھی نہیں فرمائے گا لیکن ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت پر.
صحیح.
اب اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرما لیا تو اس اعتبار سے وعدہ الہی کے طور پہ یہ بھی ختم نہ ہوں گی کبھی, تو وہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ فرق بہرحال وہاں پر موجود ہے. تیسری بات, اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ لامحدود ہوتی ہیں, ان کی انتہا کوئی نہیں ہوتی, ازلی ہوتی ہیں, ابدی ہوتی ہیں اور ان کی انتہا کوئی نہیں ہوتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات مبارکہ کی انتہا ہوتی ہے وہ انتہا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی.
صحیح.
ہمارے لیے وہ لامتناہی ہے.
صحیح.
ہمارے لیے وہ لامتناہی ہے لیکن وہ لامتناہی اس معنی میں ہوتی ہے کہ ہمارے نزدیک اس کی انتہا کوئی نہیں.
ٹھیک ہے, ہمارا علم نہیں ہوتا,
ہمارا علم نہیں ہوتا اس کی انتہا تک. اللہ تعالیٰ اس کی انتہا جانتا ہے لیکن خود اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی انتہا کوئی نہیں. جیسے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کا ایک شعر ہے نا, وہ ہے لامتناہی وہاں فرمایا گیا لیکن وہ لامتناہی اس معنی میں نہیں ہے جس معنی کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ تیرے تو وصف, یعنی یا رسول اللہ آپ کے اوصاف مبارکہ عیب تناہی, متناہی ہونے کے عیب سے ہیں بری.
صحیح.
تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا, کیا, کہوں, کیا تجھے. کہوں تجھے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ کو جو کبھی لامتناہی کا لفظ کہا جاتا ہے وہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ ہم اس کی انتہا نہیں جانتے.
صحیح.
ورنہ فی نفسہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی انتہا ہوتی ہے,
اللہ تعالیٰ جانتا.
تو ذاتی ہونا عطائی ہونا ایک یہ فرق ہے, ہم ازلی ابدی ہونا اور ازلی ابدی نہ ہونا یہ دوسرا فرق ہے, متناہی ہونا اور متناہی نہ ہونا یہ تیسرا فرق ہے. تو یوں اس طرح کے بڑے بین واضح قسم کے فرق ہیں. صحیح. جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں, اور یہ فرق کرنا یوں ضروری ہے, یہ ذاتی عطائی کا فرق کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر دوسری کوئی صورت نہیں ہے فرق کرنے کی.
صحیح.
جیسے اللہ تعالیٰ حی ہے, الحی القیوم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی کا معنی ہوتا ہے زندہ, اور حی کا لفظ ہمارے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ہم بھی زندہ ہیں.
صحیح.
لیکن ہماری حیات موقوف ہے اللہ تعالیٰ کے دینے کے اوپر, اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو ہماری زندگی ہے, اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا تو ہم ختم ہو جائے, ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی حیات ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی, اور اس معنی میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے.
صحیح,
ہماری جو حیات ہے وہ اور معنی کے اعتبار سے, تو یوں صفات کے اندر جو فرق ہے وہ کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی شان کے لائق, بندوں کے لیے اس کی شان کے لائق.
ماشاء اللہ. تو آپ جو بات بیان فرما رہے تھے کہ محبت کا تقاضا اور محبت کی حقیقت کیا ہونی چاہیے.
محبت کی حقیقت کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ محبت کہتے ہیں دل کے رجحان کو, دل کسی کی طرف مائل ہو جاتا ہے نا, رغبت رکھتا ہے اس کی طرف, یہ ہوتی ہے محبت. اس میں محبت کی حقیقت کے اعتبار سے یہ شرط نہیں ہوتی, دوسری چیزیں جو ہے وہ اس میں شرط نہیں ہوتی, قلبی رغبت ہے, قلبی رجحان ہے تو یہ محبت ہوتی, لیکن آگے اس کے تقاضے ہوتے ہیں.
صحیح.
اب اس کے بہت سارے تقاضے ہیں, انشاءاللہ ان کے تقاضوں کے اوپر ہم تفصیل سے کلام کریں گے. بنیادی ایک تقاضا جو خود قرآن کی اس آیت کے اندر ذکر کر دیا گیا, جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے. جب محبت ہے تو محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی اپنے محب کی اطاعت کرتا ہے. فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ, یہ کسی عربی شاعر کا شعر ہے کہ بے شک محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے, اور اسی کو قرآن پاک میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت فرمائے گا. تو فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کا یہ تقاضا تھا.
صحیح.
کہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے اس کی اطاعت کی جائے, تو یہ محبت کے اطاعت اور اتباع یہ دو بڑے بنیادی تقاضے ہیں جو محبت کے قرآن کی روشنی کے اندر ہی بالکل واضح طور پر سمجھ جاتے ہیں.
جزاک اللہ خیرا, کیا بات ہے, ہمارے آقا کی رحمت للعالمین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ان عظیم رحمتوں میں سے حصہ عطا فرمائیں. عشر رحمت ہے, ایک دو دن ہی اس کے باقی ہیں, خوب خوب دعاؤں میں بھی اس دعا کو شامل رکھیے, بلکہ ہمیشہ شامل رکھنا چاہیے کہ ہمیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی حاجت ہے وہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت میں سے بھی حصے کے ہم سوالی ہیں. صحابہ کرام علی مردوان نے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز اختیار کیا, ہم بھی اس کا صدقہ مانگتے ہیں اور اس کے صدقے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام جیسی محبت جو ہے وہ اپنے آقا کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف, یقیناً آپ منتظر ہوں گے کہ ہم نے کال کی ہے, کب اس کا جواب ملتا ہے, تو آئیے آپ کی کالز کو سننے کی طرف بڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حمید علی افطاری لاہور سے.
جی
مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر کہنا کیسا؟ شکریہ.
انشاءاللہ ضرور پوچھیں گے مفتی صاحب سے, ویسے تو یہ پورا ایک ٹاپک ہے لیکن انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ مختصراً اس کا جواب ہو جائے. مزید کال دے دیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. ہم لوگ صبح جب اٹھتے ہیں نا تو کچھ لوگ ہمارے دوست ہیں وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ لوگ بولتے ہیں میں لائٹ جلاتا ہوں نا صبح نماز پڑھنے کے لیے, تو لوگ بولتے ہیں کہ تو آپ لائٹ کیوں جلاتے ہو, تو میں ان کو بولتا ہوں کہ نماز نہیں ہوتی ایسے. وہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں آپ اندھیرے میں بھی نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہوتی ہے.
اچھا
میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ میرے کو بتائیں کہ اندھیرے میں کیا نماز ہو سکتی ہے؟
انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں, آپ کے دوست بھی امید ہے ساتھ بیٹھے ہوں گے, کیا جواب ملتا ہے. جی مفتی صاحب پہلا سوال تھا حاضر و ناظر کے بارے میں.
حاضر و ناظر کے بارے میں یہ عرض ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاضر و ناظر ہیں. اب حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہے؟ حاضر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوت قدسیہ والا, یعنی جس میں اندر روحانی طاقت ہے, وہ جہاں چاہے پہنچ جائے, بیک وقت چاہے تو لاکھوں مقامات پر پہنچ جائے, ٹھیک ہے نا, یہ ہوتا ہے حاضر کا مطلب. اور ناظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہے وہاں سے وہ ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوتا ہے, یا جس جہاں وہ دیکھنا چاہے وہاں وہ دیکھ سکتا ہے.
صحیح.
تو یہ جو حاضر و ناظر کے الفاظ ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس معنی کے اندر استعمال ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شک و شبہ شہید ہے, بصیر ہے, علیم ہے, عالم ہے. قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا گیا سورہ آل عمران میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین میں کوئی شے پوشیدہ نہیں.
صحیح.
ان اللہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں جاننے والا ہے.
صحیح.
اور اس کے علاوہ بیسیوں آیات مبارکہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے سے قرآن پاک میں موجود ہیں. تو اب شہید کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مشاہدہ کرتا ہے, جو مشاہدہ کر رہا ہے وہ شہید. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا مشاہدہ فرماتا ہے, سب کو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو شہید اور لفظ بصیر کے ساتھ تعبیر کرنا چاہیے.
صحیح.
کہ اللہ تعالیٰ شہید و بصیر ہے. اب یہاں جہاں تک تعلق ہے لفظ حاضر و ناظر کا, تو یہاں اصل میں ایک اور شرعی مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو الفاظ بطور وصف کے استعمال کیے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پہ جو لفظ استعمال کیے جائیں گے, وہ وہی کر سکتے ہیں جو قرآن میں یا احادیث مبارکہ میں آئے ہوں.
اچھا, اپنی طرف سے نہیں,
اپنی طرف سے کوئی لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں بنائیں گے.
صحیح.
اللہ تعالیٰ کے لیے جواد کا لفظ احادیث سے ثابت ہے, تو ہم لفظ جواد ہی استعمال کریں گے. ہم اپنی طرف سے سخی کا لفظ نہیں بولیں گے.
اچھا,
یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں, یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا معاملہ جو ہے نا, یہ بڑا سینسیٹیو ہے.
صحیح صحیح.
یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کسی دوسرے کے لیے بھی ہم ایسے استعمال کر دیں, کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ایک وصف ہے جس کا معنی ہمیں سمجھ تو آ رہا ہے.
صحیح.
لیکن وہ اس معنی کے پیچھے کچھ ایسا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا.
صحیح. صحیح.
جیسے سخی کے بیک گراؤنڈ کے اندر علماء نے یہ فرمایا کہ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی جو ہے وہ نعمتوں سے معاذ اللہ لطف اندوز اور دوسروں کو بھی نعمت عطا فرمائے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ جواد استعمال کیا جائے گا جو احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. اسی طرح اور بہت سارے اوصاف ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر یہ پہلو جو ہے یہ سامنے رکھنا ضروری ہوتا.
صحیح.
ہے, اس کو علمی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں توقیفی ہونا. اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب ہوتا ہے کہ موقوف ہیں شریعت کے اوپر.
صحیح. قرآن و حدیث کا مطلب جو بیان ہوئے.
موقوف ہیں شریعت کے اوپر, قرآن اور حدیث کے اندر جو آئے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء استعمال کیے جائیں گے, اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے اسماء نہیں بنائے جائیں گے.
صحیح, صحیح.
اب یہ جو لفظ ہے حاضر و ناظر, تو میں نے عرض کیا کہ حاضر اللہ تعالیٰ کے لیے نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا, لہذا یہ لفظ نہیں استعمال کیا جائے گا.
صحیح.
ناظر کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا, لہذا یہ لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا.
صحیح, صحیح.
تو کسی معنی کا صادق ہونا, جو اس لفظ کا معنی ہے جو ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہونا, یہ دوسری چیز ہے. وہ ہم نے عرض کیا.
صحیح.
کہ شہید و بصیر, تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے, سننے والا ہے, جاننے والا ہے, اور دوسرا کوئی اللہ تعالیٰ کے سننے کی طرح سن نہیں سکتا, دیکھنے کی طرح دیکھ نہیں سکتا, جاننے کی طرح جان نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی صفات بے مثل ہیں. اس کی صفات کا کوئی مثل نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمسر ہم پلہ برابر کوئی نہیں. لیکن جو صفات کا معاملہ ہے وہ میں نے اصل مسئلہ عرض کر دیا.
صحیح.
کہ اللہ تعالیٰ کی صفات توقیفی ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں.
صحیح.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ بہت ساری جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر بھی جو ہے وہ علماء نے بنائی اور بنائی,
اشعار کے اندر, کلام کے اندر,
وہ قصائد کے اندر, اصل میں وہ قرآن و حدیث کے مفہوم سے ہی اخذ کی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کا معاملہ جدا, لہذا اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ شہید و بصیر ہے, یہ قطعی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. لیکن ان الفاظ کا استعمال کرنا وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں مناسب نہیں,
یعنی حاضر ان الفاظ میں وہ خوبصورتی اور وہ گہرائی.
ناظر کا ایک مطلب جو ہے نا, ناظر کا ایک مطلب یہاں کی پتری ہوتا ہے. حاضر کا ایک مطلب جو ہے نا, وہ شہروں میں رہنے والا ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا نا حاضر و بادی, مسلم شریف کا یہ وہ ہیڈنگ میں آپ کو سنا رہا ہوں, بیع الحاضر للبادی, شہری کی بیع دیہاتی کے لیے. تو حاضر کا معنی ہے شہری. تو اب وہ لفظ کے جس میں ایک معنی ایسا پایا جائے جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, اور ایک معنی ایسا پایا جائے جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا, تو حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو نہ استعمال کیا جائے.
میاں کے بارے میں جیسے
میاں کے بارے میں, تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا, یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے جس کو سامنے رکھ کے اس مسئلے کو دیکھنا. یعنی اس پر کوئی جو ہے نا وہ کوئی غلط فہمی سے یا وسوسے کا شکار ہو کر یا براہ کج روی یہ نہ کرے کہ یہ شور مچانا شروع کر دے جی سرکار کے لیے تو ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا. انہوں نے ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ہر وصف کائنات سے بلند و بالا ہے, اربوں کھربوں لا متناہی گنا اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ زیادہ ہیں پوری مخلوق سے، ایون کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہاں کسی لفظ کے ثبوت کے لیے ایک اس کا شرعی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کلام کرنا یہ ایک اور چیز ہے۔
صحیح، ماشاءاللہ، یہ بہت سمجھنے کی
چیز کو سامنے رکھنے کی حاجت۔
جزاک اللہ خیرا، میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے ناظرین کو بہت ساری نئی باتیں معلوم ہوئی ہوں گی، اور ان جو فرق بیان کیے گئے ان کو سمجھیے، اس کو ذہن نشین کیجئے، اور اگر پھر بھی کسی کو کچھ کنفیوژن ہو، کچھ نہ سمجھ میں آ رہی ہو، تو علماء اہل سنت الحمدللہ دنیا بھر میں موجود ہیں، تو کچھ بھی دل کے اندر وسوسہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جا کر آپ رہنمائی لے لیجئے گا انشاءاللہ عزوجل، مزید جو ہے وہ آپ کو جو آپ کے ذہن میں کوسچن ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا۔ مفتی صاحب جھگڑا ہو گیا ہے، اکٹھے رہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ لائٹ جلا کے نماز پڑھوں گا، بقیہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر پڑھ لو، تو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں، اگر انہی میں سے ایک نے 8 بجے کام پر جانا ہو، دوسرے 9 بجے جانا ہو، تیسرے نے 10 بجے جانا ہو، ٹھیک، ہر ایک نے صبح اٹھ کر نہانا بھی ہے اور کپڑے بھی استری کرنے ہیں اور ناشتہ بھی کرنا ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ کیا یہ اپنے ناشتے کے لیے، کپڑے استری کرنے کے لیے، تیاری وغیرہ جانے کی کرنے کے لیے، کیا یہ لائٹ نہیں چلائیں گے؟ تو یہ کیا بات ہوئی کہ اپنے کپڑوں کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اپنی تیاری کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے جانے کے لیے تو لائٹ چلائی جا سکتی ہے، لیکن جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کی نماز کی خاطر لائٹ نہیں چلائی جا سکتی، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا جو اعتراض کرنے والے ہیں، اگر تو نان مسلم ہے تو چلے ان کا تو ذہن ایسا بنتا ہی ہوگا کہ وہ اعتراض کرتے ہیں، عقلی اعتبار سے ان کا بھی اعتراض نہیں بنتا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے 6 بجے کام پہ جانا ہو، اور یہ جو مسلمان بھائی ہیں انہوں نے 10 بجے کام پہ جانا ہو، تو پھر یہ ان کو بند کر دیں کہ بھائی آپ بھی لائٹ نہ چلایا کریں، تو کیا وہ بند کر دیں گے؟
نہیں،
اگر وہ اپنی دینی کام کے لیے نہیں کر سکتے تو پھر ان کے دینی کام کے اندر مخل نہ ہو، اگر وہ نان مسلم، اور اگر مسلمان ہیں اور مسلمان ہو کر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو ان کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر ان کو کیا کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان ہو کر بجائے اس کے کہ یہ خود نماز پڑھیں
سہری کے لیے،
یہ دوسروں کے لیے جو ہے نا پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، جبکہ قرآن پاک کے اندر حکم موجود ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، تو انہیں بالفرض، اگر وہ نماز نہیں پڑھتے حالانکہ ان پہ فرض ہے نماز، ان کو پڑھنی چاہیے، ان کا نماز چھوڑنا حرام، گناہ کبیرہ، جہنم میں جانے کا ذریعہ، جہنم کے دروازے پر نام لکھے جانے کا سبب، اور جہنم کی وادی غی کے اندر جانے کا سبب ہے، تو وہ اتنی وعیدوں کے مستحق ہیں، تو وہ اپنے اس جو ہے نا وہ کیا نام ہے بد عملی کا اثر جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالنا چاہ رہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے، لہذا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ بالفرض اب وہ نماز واقعی نہیں پڑھ رہے اور نہیں اٹھ رہے اس کے لیے، تو بہرحال ان کے لیے اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ کر سکتے ہیں کہ حتی الامکان جو ہے نا وہ کم سے کم جو ہے نا وہ روشنی کی کوشش کریں جس کے اندر ان کا گزارا ہو جائے اور دوسروں کی نیند جو ہے نا وہ خراب نہ ہو، اگرچہ یہاں پر نیند خراب ہونے کا معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہی ہے کہ یہاں تو ان کو اٹھانے کا شرعی حکم ہے۔
صحیح۔
اچھا، اب اس کے ساتھ اب دوسرا مسئلہ کہ بالفرض یہ اندھیرے میں ہی نماز پڑھیں، نہیں لائٹ چلاتے، اندھیرے میں نماز پڑھتے، اندھیرے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں 2 صورتیں، ایک یہ ہے کہ اتنی تاریکی کہ جس سے وحشت آئے،
صحیح،
بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بالکل بند کمرہ ہے، سورج کی روشنی باہر کہیں سے بھی روشنی نہیں آ رہی، اب اتنا گھپ اندھیرا ہے کہ آدمی کو اس سے وحشت ہوتی ہے، تو اتنی وحشت والی تاریکی میں نماز پڑھنا منع ہے،
منع ہے،
اس میں نماز پڑھنا منع ہے، روشنی کا اہتمام کرنا چاہیے اگر ممکن ہو، اور اگر اتنا اندھیرا نہیں ہے، ایک نارمل سا اندھیرا ہے کہ جیسے تھوڑی سی کھڑکی کھول دے تو کہیں دور دراز سے بھی ہلکی سی لائٹ آ جاتی ہے، تو آدمی بقدرے گزارا وہاں پر کمرے کے اندر تاریکی چھٹ جاتی ہے، اگر اتنی تاریکی ہے تو پھر بہرحال نماز یہ پڑھ سکتے ہیں، پھر نماز کے اندر کوئی کراہت نہیں آئے۔
صحیح، جزاک اللہ خیر، سلسلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔